دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔ ہمارے حضرت شیخ العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، اور اس شعر کیا بلکہ مصرعی میں پورے کا پورا تصوف ہے۔ دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، پورا طریق ہے اس کے اندر، یہ اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، خواہش ہوتے ہوئے بھی عمل نہ کرنا، یہی اللہ کی دوستی کا راستہ ہے اور کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کا قرب اعظم دلانے والا راستہ ہے۔ دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، یعنی آرزویں تو ہوں گی، خواہشات ہوں گی، لیکن اللہ کا عاشق، اللہ کا باوفا بندہ اپنی ناجائز خواہشات کو کچل دیتا ہے، کا خون کر دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، بالکل اس طرح جیسے کوئی آرزو نہیں ہے۔ دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، خواہشات کا ہونا کچھ برا نہیں، لیکن ان پر عمل کرنا برا ہے، اور اس سے بچ جانا تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہی سے اللہ کی ولایت ملتی ہے۔ حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بات، رہنا حقیقت میں تو رہنا ہے یہی بات، رہنا کوئی رہنے میں رہنا ہے والوں پر مرنا، بگڑنے والی صورتوں پہ مرنا، اس کا حال بگڑا ہوا رہتا ہے، اس کی صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بگڑنے والوں پہ مر رہا ہے، اور جو اللہ پر مرتا ہے اس کی صورت شکل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی باقی رہنے والی ذات پہ پھرا ہے۔ صورت سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے، جو مرنے والوں پہ مرتا ہے اس کی صورت شکل، اس کی چال ڈھال سب بگڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ بگڑنے والوں پر مر رہا ہے، اور جو اللہ پر فدا ہوتا ہے، اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اپنے اوقات کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اس کی صورت شکل چال ڈھال سب نورانی ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقی باللہ ہے، باقی باللہ، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ پر جو فدا ہو جاتا ہے وہ بھی باقی، ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے، اور بگڑنے والوں پہ جو فدا ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ بلکہ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ شخص عارف باللہ نہیں ہوتا بلکہ راگڑ باللہ ہوتا ہے، ایک جنگلی بڑے سائز کا جنگلی باللہ ہوتا ہے، اس کو راگڑ باللہ کہتے ہیں، وہ بچوں کا دودھ پی جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو بظاہر عارف باللہ بنا ہوا ہے لیکن غیروں پہ مرتا ہے، غیروں کو سے دل لگاتا ہے، بگڑے ہوئے پر بگڑا ہوا ہے، تو یہ باگڑ باللہ ہے، اور یہ ایمان پی جاتا ہے، جنگلی باللہ بچوں کا دودھ پی جاتا ہے، یہ لوگوں کا ایمان پی جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔
علامت جذب دنیا کی ایمان علامت جذب دنیا کی یہی معلوم
تیری خاطر میری ہر سانس رب سے جستجو رہا علامت جذب دنیا کی
میرے احباب مجلس سے کوئی
موائد حکیم علومت مجدد المزد مولانا شاہ شفری صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے واز عورتوں کی اصلاح، عورتوں کی اصلاح اس سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ کو تو اسی میں شبہ ہے کہ ہم لوگ جو شریف کہلاتے ہیں آیا واقعی میں ایسے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جس قدر شیخ ہیں کوئی تو اپنے آپ کو صدیقی کہتا ہے، کوئی فاروقی، کوئی علوی، کوئی عثمانی، کوئی انصاری، کیا ان چار پانچ صحابہ کے سوائے کسی صحابی کی توبہ توبہ نسل نہیں چلی؟ کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں یا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں؟ سب ان چار پانچ ہی کی اولاد میں اپنے آپ کو بتلاتے ہیں. اس سے شبہ ہوتا ہے کہ سب یاروں کا تراشا ہوا مضمون ہے کہ مشہور اور بڑے بڑے صحابہ کو لے کر ان کی طرف اپنی نسبت کرنے لگے جن کے پاس نسب نامہ موجود نہیں. ظاہر ہے کہ ان کا بیان تو زبانی ہی تشرا ہے، اور جن کے پاس نسب نامہ موجود ہے اس میں بھی اوپر سے شبہ ہے کہ کوئی یقینی بات تو نہیں ہے. چنانچہ ہم لوگ تھانہ بھون کے فاروقی مشہور ہیں، مگر تاریخ سے اس میں شبہ پڑتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نسب کے سلسلے میں موجود ہیں اور ان میں اختلاف ہے. ان کو کوئی فاروقی لکھتا ہے، کوئی عجلی، کوئی تمیمی، کوئی سید زیدی. پھر ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کہ فلانی کم قوم کی ہے؟ خوب یاد رکھو، قیامت کے دن صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کمایا، یہ نہ پوچھا جائے گا کہ کس کے نسب میں تھے. اور جس قدر قومیں ہیں سب کے سب نسب کی انتہا یقینی طور پر حضرت آدم علیہ السلام پر ہے، مگر معلوم نہیں کہ ان کی طرف اپنے کو نسبت کیوں نہیں کرتے. اگر جواب میں کہا جائے کہ وہ دور ہیں اور نسب میں قریب کا اعتبار ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر قرب کا اعتبار ہے تو میں ایک چیز نہایت قریب بتاتا ہوں، اس کی طرف نسبت کرو. وہ کیا ہے کہ ایک ناپاک پانی ہے جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ کے سامنے ایک شخص نہایت شیخی اور غرور سے اکڑتا ہوا نکلا. ان بزرگ نے اس کو نصیحت کی کہ بھائی اتراؤ مت. اس نے کہا تم مجھ کو نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اول کی حالت تو آپ کی یہ ہے کہ ناپاک نطفہ تھے، آخری حالت سے سڑیل مردار ہوں گے، اور درمیانی حالت یہ ہے کہ پیٹ میں ناپاکی بھرے پھرتے ہو. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نسب کی شرافت کوئی چیز نہیں. آخرت میں تو واقعی نسب کوئی چیز نہیں، نیکیاں ہی کام آنے والی ہیں، لیکن دنیا میں وہ بیکار بھی نہیں. شریعت نے خود اس کا اعتبار کیا ہے. اگر نسب کوئی چیز نہ ہوتی تو جو لوگ اپنے برابر کے نہیں اس میں نکاح سے بنا نہ کیا جاتا، اور یہ قاعدہ مقرر نہ ہوتا کہ خلیفہ صرف قریشی کے خاندان سے ہوں گے. ان حکموں پر معلوم ہوتا ہے کہ شرع نے بھی شریفوں اور غیر شریفوں میں ضرور فرق رکھا ہے، اور یہ فرق دنیا کا انتظام رکھنے کے لیے ہے. اگر سب دنیا میں یکساں ہوتے تو ہرگز انتظام نہ ہو سکتا تھا، نہ کوئی کام چل سکتا تھا. اگر کوئی گھر بنانے کے لیے کسی کو کہتا تو وہ کہتا کہ تم ہی ہمارا گھر بناؤ. اگر کسی سے خط بنانے کو کہتے وہ کہتا تم ہی ہمارا خط بنا دو. دھوبی کپڑے نہ دھوتا، غرض سب مصیبت ہوتی. اگر بڑھائی کی ضرورت ہوتی تو وہ نہ ملتا، اگر نوکر کی ضرورت ہوتی تو نوکر نہ ملتا. یہ چھوٹے بڑے کا ہی فرق ہے جس سے لوگوں کے کام چل رہے ہیں. چنانچہ یہ قانون کے خلیفہ صرف قریشی کے خاندان سے ہوں گے. اس میں بھی انتظام کی مصلحت ہے. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی ہے. جب سردار اور خلیفہ ان میں سے ہوں گے تو اوروں کو ان کی تابع داری سے عار نہ ہوگا، اور ان کو دوسروں کی تابع داری سے عار ہوتا اور لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی. دوسرے مصلحت بھی ہے کہ قاعدے کی بات ہے کہ آدمی اپنی خاندانی چیز کی بہت حفاظت کرتا ہے، تو اگر قریش کے خاندان سے خلیفہ ہوگا تو دین کی حفاظت دو وجہ سے کرے گا. ایک اس وجہ سے کہ دین اپنے گھر کا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی انہی کے خاندان سے تھے، دوسرے مذہبی تعلق سے. پس معلوم ہوا کہ نسب کا اعتبار اس مصلحت سے ہے کہ دنیا کا انتظام بنا رہے، اس لیے وہ بیکار نہیں، مگر نسب پر غرور کرنا، شیخی کرنا ہر حالت میں حرام ہے، اور آج کل کے شریفوں میں تو نسب پر غرور ہے، غرور ہے ہی، مگر غیر شریفوں میں دوسرے طور پر غرور پایا جاتا ہے کہ اپنے کو شریفوں کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنے میں اور ان میں کچھ فرق نہیں جانتے، یہ بھی زیادتی ہے۔ جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ غرض شیخی اور غرور بھی برا ہے، جیسا کہ شرافت کے دعوی کرنے والے، شرافت کے دعوی کرنے والوں خاص کر عورتوں میں ہے، اور مرتبے کا فرق ہو مگر لکھنا بھی ٹھیک نہیں اور مرتبے کا فرق ہو مگر لکھنا بھی ٹھیک نہیں جیسا دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ ہماری عورتوں کے اخلاق نہایت خراب ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور یاد رکھو کہ بغیر اخلاق درست ہوئے عادت اور وظیفہ کچھ کارآمد نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت بہت عبادت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کی نسبت عرض کیا گیا کہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی مگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ مگر ہماری عورتوں کی بزرگی آج کل تسبیح اور وظیفے پڑھنے میں رہ گئی، اخلاق کی طرف بالکل توجہ نہیں۔ یہ حال اگر سے مردوں کا بھی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ موضوع عورتوں کی اصلاح سے متعلق ہے اس لیے یہاں پر خواتین کا ذکر زیادہ ہے۔ ہر ایک کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنے غریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہماری عورتوں کی بزرگی آج کل تسبیح اور وظیفے پڑھنے میں رہ گئی، اخلاق کی طرف بالکل توجہ نہیں، حالانکہ اگر دین کا ایک حصہ بھی کم ہو گیا تو دین ناتمام ہوگا۔ مگر آج کل لوگوں نے جیسے اور چیزوں کا ست نکالا ہے نچوڑ، اسی طرح دین کا بھی ست نکال لیا ہے۔ بعض نے تو نماز روزے ہی کو دین سمجھ لیا ہے، معاملات اور اخلاق وغیرہ کو چھوڑ دیا، اور بعضوں نے صرف اخلاق کو لے لیا، عبادتوں اور عقیدوں کو چھوڑ دیا، اور اخلاق بھی ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، واقعے میں اخلاق بھی ان کے درست نہیں، لیکن اگر ہوتے بھی تو بیکار تھے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے عقیدے اور اعمال اور معاملے اچھے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ ہم خوش عقیدہ ہیں اور اس پر اتراتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ان میں اخلاق کی کمی ہے۔ اسی طرح ہماری عورتوں نے عقیدوں اور وظیفوں اور نماز کو لے لیا مگر اخلاق کو چھوڑ دیا۔ صبح سے شام تک غیبت، حسد، لعنت، ملامت میں مبتلا رہتی ہیں، اور اس پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی بزرگ ہیں، تو بزرگی صرف یہ نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی ان میں بھی کمی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں، بلکہ اخلاق بعض اعتبار سے نیک کاموں سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر نیک کاموں میں کمی ہوگی تو اس کا نقصان اپنی ذات کو ہی رہے گا، اور اخلاق اگر خراب ہوئے تو اس کا نقصان دوسروں کو پہنچے گا جو کہ بندوں کے حقوق میں داخل ہیں۔ افسوس، نماز کے چھوڑنے کو اور دوسرے گناہوں کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور غیبت اور حسد اور زیور کی لالچ اور اپنی سوکن اور ان کے مثل اور عادتوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ خلاصہ سارے واضح کا یہ ہوا کہ اس حدیث شریف میں تین عیب بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ تین عیب ایسے ہیں کہ باقی تمام عیبوں کا تعلق انہی تین سے ہے۔ بعض عیبوں کا تو ان سے یہ تعلق ہے کہ وہ ان سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے غیبت اور چغل خوری کہ یہ بھی لعنت ملامت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کے تین عیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ایک تو خاوند کی ناشکری کرنا، دوسرے لعنت ملامت کرنا، اور تیسرے ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینا۔ تو فرمایا کہ باقی تمام بعض عیبوں کا تو ان سے یہ تعلق ہے کہ وہ ان سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے غیبت اور چغل خوری کہ یہ بھی لعنت ملامت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور نہ اتفاقی لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینے سے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض عیبوں کا ان سے یہ تعلق ہے کہ خود یہ ان سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے خاوند کی ناشکری حرص اور طمع سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح غور کرنے سے سب کا تعلق معلوم ہو سکتا ہے، بس ان تینوں عیبوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اب اصلاح کے طریقے کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے، اور اسی پر واضح ختم ہو جائے گا۔ اس اصلاح کے طریقے میں دو چیزیں ہیں، ایک علم حاصل کرنا، دوسرے کام کرنا. اور علم یہی نہیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر سورہ یوسف پڑھ لی، یا نور نامہ پڑھ لیا، وفات نامہ پڑھ لیا، بلکہ کتاب وہ پڑھو جس میں تمہارے عیبوں کا بیان ہو. بہت دکھ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بعض متعلقین بھی ہیں اور بھی جگہ دیکھا کہ خواتین کے اندر قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا بہت شوق الحمدللہ ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بہت ذوق و شوق سے، اور پڑھانے والے بھی بہت قابل مل جاتی ہیں. آج کل واٹس ایپ کے اوپر بہت طویل سلسلہ ہے، ایک چین ہے ماشاء اللہ باقاعدہ تفسیر پڑھنے پڑھانے کی، اور اچھے طریقے سے تفسیر پڑھائی جاتی ہے. لیکن بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس باوجود اس کے عربی سے کوئی شنیدگی دکھائی دیتی نہیں، شناسائی دکھائی دیتی نہیں، لکھنے میں اس قدر غلطیاں. اور اصل بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اصل میں تفسیر تو پڑھنا مبارک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اپنے عیبوں سے صرف نظر کرنا، اپنے عیبوں کی طرف سے دھیان ہٹا لینا، یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ تفسیر ہم نے پڑھ لی، قرآن و حدیث پڑھ لیا، لیکن اس سے جو نچوڑ نکلتا ہے کہ ہمارے عیبوں کی اصلاح ہو، برائیوں کی اصلاح ہو، وہ دیکھنے میں آتی ہی نہیں ہے. بعض نے پورا قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لی، ختم بھی کر لی، لیکن بات چیت سے، مکاتبت سے پتہ چلتا ہے کہ عیبوں کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. اصل کام جو کرنے کا ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے، کیونکہ تفسیر کا پڑھنا پڑھانا مبارک تو ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے، اور خصوصاً جو ہے خواتین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستہ رکھا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی تابع داری کرے اور اپنی عفت کی حفاظت کرے اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اور روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اختیار دیں گے، جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہے. اتنی بڑی کامیابی چند باتوں کے اوپر ہے. یہاں پر کوئی تفسیر پڑھنے کا ذکر نہیں، نہ حدیث پڑھنے کا ذکر ہے، نہ علم دین حاصل کرنے کا. موٹا موٹا علم دین حاصل ہو جائے جس سے ہمارا سنت اور شریعت پہ جو ہے پابندی ہماری ہو جائے. اور آج کل تو الحمدللہ اتنی آسانی ہے کہ ایک ٹیلی فون کریں دارالعلوم، کسی بھی وہاں سے مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے. بہشتی زیور کا میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہشتی زیور کا مطالعہ از بس ضروری ہے، ہر عورت کو ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. حکیم الامت نے خود لکھا ہے، ہمارے والا رحمہ اللہ نے اس پر زور دیا ہے کہ بہشتی زیور کا مطالعہ ضرور رکھیں. یہ عجیب کتاب ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہماری پوری زندگی کی رہنمائی موجود ہے. اس کے اندر اصلاح اخلاق بھی ہے، اس کے اندر مسائل کا حل بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عیبوں کی اصلاح بھی ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقہ کون سا طریقہ اس کے اندر نہیں ہے، یہاں تک کہ لکھنا پڑھنا تک سکھا دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ. عجیب کمال کی چیز ہے، کرامت ہے حکیم الامت کی، اس کتاب کے اندر کیا کچھ جمع کر دیا. لیکن افسوس ہے کہ جب بھی بتاتا ہوں تو چند دن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی عیب اپنی زندگی میں ہے، کوئی دکھائی دے رہا ہے، کوئی کمزوری دکھائی دے رہی ہے، اس سے متعلق اصلاح کے لیے لکھیں مگر نہیں، اور نہ ہی اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے بہشتی زیور کا مطالعہ کیا. اس میں خصوصاً ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ جو خواتین شادی شدہ ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہے یہ ہدایت ہے کہ شوہر سے نباہ کا طریقہ پڑھا کریں اور شوہر کے حقوق پڑھیں. اور ہمارے حضرت والا کا واضح بھی ہے، لیکن بہشتی زیور کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ عورتیں جو ہیں شاکی رہتی ہیں، ہر وقت پریشان رہتی ہیں، غمگین رہتی ہیں، مسائل کا شکار رہتی ہیں. اب مرد تو تعلق کرتے نہیں، اور عورتیں جو ہیں ان کے شکایتوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے، لیکن اپنے عیبوں کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ چل رہے ہیں. اور میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی جب کوئی کسی کو کہو کہ بھائی یار شوہر کے ساتھ شوہر کا یہ حق ادا کرنا چاہیے، شوہر کا یہ حق ہے، تو ان کے بات چیت کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ شوہر وہ تھوڑی ہے جس کے ساتھ ہمیں ایسے چلنے کا حکم ہے، ایسے شوہر کہتے ہیں یہ وہ بیوی تھوڑی ہے جس کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنا کام کرے. شوہر کو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ اس طرح رہو. اب یہ معارف اکابر میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ کسی مصلحت سے انہوں نے ایک عورت سے شادی کی، وہ اس کا جو ہے عقیدہ خراب تھا, وہ اس شرط پہ اس کا نکاح, اس نے نکاح کرنا منظور کر لیا, عقیدہ اس کا درست کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا. لیکن انہوں نے اس قدر ستایا ان بزرگ کو کہ رات کو جب وہ آتے تھے تو شیف لاتے تھے گھر تو ان کی آواز بند کر دیتی تھی. مگر وہ بزرگ بھی کمال کے تھے, انہوں نے اپنے اخلاق سے گرنا پسند ہی نہیں کیا. وہ ڈیوڑی کے اندر اپنی شبے داری جو ان کا انتظام تھا اپنا تعجد وغیرہ کا اور تلاوت کا وہیں کر کے اور وہاں سے واپس ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی میں نے اپنا کام کر لیا, میں نے تو حاضری دے دی, جو اللہ کا حکم ہے بیوی کا حق نبھانا وہ میں نے کر لیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عورت کس کمال کی ہے, کس طرح بد اخلاقی کر رہی ہے. تو ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھ کے اپنا کیلیبر مقرر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ایسے رہنا چاہیے اور ہم اس کو ایسے ہینڈل کرنا چاہیے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہمیں کیسے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے. اسی طرح عورت کا معاملہ بھی ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ مرد نہیں ہے جس کے متعلق یہ احکامات ہیں. ایسی بات نہیں ہے, عورت کو اپنا کام کرنا ہے اور شوہر کو اپنا کام کرنا ہے. اسی طرح پھر گاڑی چلتی ہے آگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دے. تو فرمایا کہ جس میں تمہارے عیبوں کا بیان ہو وہ کتاب پڑھو. یہ تو علم ہوا, اور کام ایک تو یہ ہے کہ اول زبان کو روک لو. تمہاری زبان بہت چلتی ہے, تم کو کوئی برا کہے یا بھلا ہرگز مت بولو. اس سے خاوند کی ناشکری اور ہوشیار مرد کے بے عقل بنا دینا اور کثرت سے لعنت ملامت کرنا اور غیبت وغیرہ سارے عیب جاتے رہیں گے. دیکھیے ایک زبان کے روک لینے سے خاموش رہنے سے یہ کتنے عیبوں کی اصلاح ہو جاتی ہے, کتنے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. نظر کی حفاظت کے بعد میرے دوستو زبان کی حفاظت اس قدر ضروری ہے. اس قدر کھٹاکھٹ اس سے گناہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان, اس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ انسان کو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کو ہلکا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑی بھاری ہوتی ہے, اور اس بات کی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی بات کہہ ڈالتا ہے جو اس کو ہلکا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں بہت بھاری ہوتی ہے, اور خدا تعالیٰ کے ہاں اس کا فیصلہ دولت کا ہو جاتا ہے. اس لیے زبان کو بھی بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. ہنسے بولیں ضرور اور ضرورت کی بات کریں, مفید بات کریں, لیکن تھوڑا سا تحمل اور تحمل کر لینا چاہیے. تحمل یعنی تھوڑا ٹھہر کے بولیں, اور تحمل یعنی سوچ کر بولیں کہ بھئی ہمارے اللہ اس بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے. دیر تک خاموش رہنا بہتر ہے اس بجائے اس کے کہ ہم غیر مفید بات کہیں, فضول بات کہیں, لغو بات کہیں. اصلاح اخلاق رسالہ جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا ہے, حضرت والا نے اس میں حوالہ دیا امام غزالی رحمہ اللہ کا کہ زبان کے 20 فتنے ہیں, 20 طرح سے زبان گناہ کرتی ہے, لیکن ہماری زبان ہے کہ وہ قینچی کی طرح چلے چلے جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو فرمائے کہ تم کو کوئی برا کہے یا بھلا ہرگز مت بولو, اس سے خاوند کی ناشکری اور ہوشیار مرد کے بے عقل بنا دینا اور کثرت سے لعنت ملامت کرنا اور غیبت وغیرہ سارے عیب جاتے رہیں گے. یعنی ایک زبانی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے عیب پیدا ہوتے ہیں, اور جب زبان روک لی جائے گی تو یہ عیب جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی دل سے جاتی رہیں گی. اب یہ ایک مشقت کا کام ہے, مجاہدہ ہے اس میں, ایک دم سے تو کوئی کام نہیں ہوتا. تو مشقت اور مجاہدہ اٹھائیں, مشقت اور مجاہدے سے اللہ اجر و ثواب بڑھتا ہے, اللہ کا قرب بڑھتا ہے, اور خدا تعالیٰ کا راستہ یہی ہے مجاہدہ کرنا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ مفہوم ہے کہ مجاہدہ کرو گے تو ہم تم کو مل جائیں گے. مجاہدے کے بغیر جو ہے مفت میں گھر بیٹھے کام نہیں بنے گا, بلکہ کام کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ کیونکہ ان سے زبان ہی کے ذریعے کام لیا جاتا ہے, فرمایا کہ جب زبان روک لی جائے گی تو یہ عیب جن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی دل سے جاتے رہیں گے, کیونکہ ان سے زبان ہی کے ذریعے کام لیا جاتا ہے. جب زبان کی قوت سے کام ہی نہ لیا جائے گا تو وہ آپ ہی آپ کمزور ہو جائیں گے. دوسرا کام یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے یہ سوچا کرو کہ دنیا کیا چیز ہے, اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے, اور موت اور اس کے بعد کی ایک ایک حالت کو سوچا کرو, روزانہ سوچا کرو. جیسے قبر اور منکر نکیر کا سوال جواب, اور اس کے بعد قبر سے اٹھنا, اور حساب کتاب اور پل صراط کا چلنا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام خرابیاں جو ہیں وہ بے فکری سے پیدا ہوتی ہیں, بے فکری اور لاپرواہی سے. اگر ہم فکر رکھیں گے کہ ہمیں ایک دن حساب کتاب دینا ہے, حساب کتاب کا خوف ہوگا تو انشاءاللہ تعالی گناہ چھٹتے چلے جائیں گے, گناہ کرنے کی پھر ہمت نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ اس کے بعد قبر سے اٹھنا اور حساب و کتاب اور پل صراط کا چلنا, اس سے دنیا کے مال اور مرتبے کی محبت بھی جاتی رہے گی. اور تکبر, یعنی جب انسان دیکھے گا کہ بھائی یہ چیز کسی کام آنے والی نہیں ہے آخرت میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی مرتبہ نہیں, اس کا کوئی قیمت نہیں دیکھی جائے گی وہاں اس کی, تو پھر ان چیزوں سے محبت جاتی رہے گی. اور تکبر اور حرص بھی, اور جو مرض حرص سے پیدا ہوتے ہیں جیسے غیبت اور حسد وغیرہ, یہ بھی جاتے رہیں گے. غرض حاصل علاج کا دو چیزیں ہوئیں, ایک تو علم حاصل کرنا, دوسرے کام کرنا. سو علم تو یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعد ایسی کتابیں پڑھ لو جن میں مسئلوں کے ساتھ دل کی بیماریوں کا بیان ہو. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بہشتی زیور سے بہتر کوئی چیز نہیں, کوئی کتاب نہیں ہماری نظر میں, کہ اس میں تمام عیبوں کا بیان بھی ہے اور اس میں علاج بھی لکھے ہوئے ہیں, سہل سہل علاج ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان علاجوں کو اپنے طور پر کر کے دیکھیں, اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کسی کو جس کو اپنا مربی بنایا ہے, شیخ بنایا ہے, بلا جھجک اس کو لکھے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے اور علاج سے نہیں جا رہی. تو انشاءاللہ تعالی جو شیخ جو تدبیر بتاتا ہے اس میں اللہ تعالی کی تائید شامل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں ان علاجوں میں بزرگوں کی تائید شامل ہوتی ہے. اس شخص کے ساتھ جس کو اجازت دی جاتی ہے, بزرگ اجازت دیتے ہیں کسی نے اپنی نیک گمانی پر, تو خدا تعالیٰ کی تائید اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. تو جو علاج وہ بتاتا ہے خدا کے حکم سے اس میں فائدہ ہو جاتا ہے, اور یوں اپنے طور پر علاج کرتا رہے فائدہ نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ ایسی کتابیں پڑھ لو جن میں مسئلوں کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کا بیان ہو, جیسے حسد غرور وغیرہ کی برائی. کم از کم بہشتی زیور ہی کے 10 حصے پڑھ لو اور کام دو. یہ کم از کم لکھا ہے, لیکن میں کہتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ اگر ہم واقعتاً صدق دل سے اور اپنے عیبوں کی اصلاح کی نیت سے اس کا مطالعہ کر لیں, انشاءاللہ سب برائیاں دور ہو جائیں گی. کیونکہ جیسے حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک عیب سے 10 عیب پیدا ہوتے ہیں, تو اگر بنیادی عیبوں کی ہم اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ باقی سارے عیوب بھی خود بخود نکلتے جائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ جیسے حسد غرور وغیرہ کی برائی, کم از کم بہشتی زیور ہی کے 10 حصے پڑھ ڈالو. اور کام دو ہیں, ایک زبان کا روکنا, دوسرا موت اور اس کے بعد کی حالتوں کا سوچنا. لیکن طوطے کی طرح بہشتی زیور کے الفاظ خود پڑھ لینے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا, بلکہ یہ ضروری ہے کہ کسی مولوی سے پڑھ لو, جبکہ گھر میں مولوی ہو, ورنہ گھر کے مردوں سے عاجزی کرو کہ وہ کسی مولوی سے پڑھ کر تم کو پڑھا دیا کریں. اب تو ماشاءاللہ خواندگی بڑھ گئی ہے, پہلے تھا کہ عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, کہ اس زمانے کے لیے ہے, اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں, اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس کو اپنے بڑوں سے پوچھیں یا ان کے بڑے جو مرد ہیں گھر میں وہ علماء سے پوچھ کر بتا دیں, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بھائی دارالعلوم کھلے ہوئے ہیں, ٹیلی فون کر کے مسئلہ معلوم کر جائے. مگر پڑھ کر بند کر کے مت رکھ دینا, اصل بات یہ ہے اپنا احتساب کرنا, کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو اپنا محاسبہ اور احتساب ہو کہ ہمارے اندر یہ اگر عیب ہے تو ہم واقعی صدق دل سے اس کی اصلاح کی فکر کریں گے, انشاءاللہ تعالی وہ عیب ضرور جاتا رہے گا. جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے اس کو ضرور کامیابی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مگر پڑھ کر بند کر کے مت رکھ دینا, ایک وقت مقرر کر کے ہمیشہ اس کو خود بھی پڑھتے رہنا, اوروں کو بھی سناتے رہنا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس طریقے سے انشاءاللہ بہت جلد اصلاح ہو جائے گی. اور یہاں سے اس سے زیادہ بیان کرنے کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ یہاں کی عورتیں خود سمجھدار ہیں. اور جڑ ان تمام خرابیوں کی ایک ہی بات ہے, وہ اگر جاتی رہے تو سب باتوں کی اصلاح ہو جائے. وہ یہ کہ آج کل بے فکری ہو گئی ہے, اگر ہر بات میں دین کا خیال رکھا جائے کہ یہ کام ہم جو کرتے ہیں دین کے موافق ہے یا نہیں, تو انشاءاللہ چند ہی روز میں اصلاح ہو جائے گی. اب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ ان مواعظ سے خود مجھے اس قدر نفع ہوتا ہے, جب پڑھتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل بھول رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عیبوں کی اصلاح کی توفیق دے. شروع میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے اور شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا مضمون ہے, اس میں وہ دلچسپی اور وہ ذوق و شوق پیدا نہیں ہوتا, لیکن آہستہ آہستہ جب آدمی محنت کرتا ہے, دیکھو دنیا کے لیے انسان بیٹھ جاؤ بھائی کیا ہے, دنیا کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے, کہ اسکول کی پڑھائی ہے کالج کی پڑھائی ہے دل لگتا ہے نہیں لگتا پھر بھی اس کو کیے چلا جاتا ہے، پھر آخر جب نتیجہ آتا ہے اچھے نمبر آتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح عیبوں کی ہم اصلاح کی کوشش کریں گے، شروع میں چاہے دل نہیں لگے گا لیکن ایک ایک کر کے ہر عیب کو ہم دیکھتے جائیں اور اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے جائیں، اپنے شہر سے تعلق رکھیں، اس سے مشورہ رکھیں، کتاب پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جب ان کے نتائج برآمد ہوں گے، جب عیب دل سے نکل جائیں گے، کانٹے دل سے نکل جائیں گے، کیونکہ ابھی کانٹوں سے بھرا ہوا آدمی جو ہوتا ہے اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ بعض لوگ تکلیف میں رہتے ہیں لیکن ان کو تکلیف کا احساس نہیں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی تکلیف ہی کی زندگی، اسی طرح انسان گزارتا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ انہوں نے خوشی کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، انہوں نے عافیت کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، تو اب ایسے آدمی کا کیا علاج ہے؟ لیکن جب وہ کانٹے نکلتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل گلستاں ہوتا چلا جائے گا، دامن میں پھول ہی پھول بھر جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ خدا تعالی نے انسان کو کتنے آرام سے اور عافیت سے اور خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، سکون سے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ مصیبتیں جتنی بھی ہیں وہ سب ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو کوشش کرنا شرط ہے انشاءاللہ تعالی، دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار، رواه ابن ماجه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی حدیث شریف کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ احکر مؤلف فرض کرتا ہے، یعنی ہمارے والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کرنے کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا۔ جب جمائی آئے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں ہاں کی آواز نہ نکالے، کہ حدیث شریف میں ممنوع ہے۔ نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں چوتھا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دابا سفید رنگ کا حاضر کیا گیا جو براق کہلاتا ہے، جو دراز گوشت سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچا تھا، جو اس قدر برق رفتار ہے کہ اپنی منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے، اور اس پر زین و لگام لگا ہوا تھا۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تجھ کو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم عند اللہ کوئی شخص آج تک تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پس وہ عرق عرق ہو گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہ شوخی براق کی غضبن نہ تھی بلکہ طلبن تھی، یعنی خوشی میں تھی۔ پھر آپ کے مرتبے کی تجدید استحضار اور تنبیہ سے خجل ہو کر ساکن ہو گیا. جیسا ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اور اس کو حرکت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ساکن ہو گیا اخبت فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اور یہ جو بعض روایات میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا پر پہنچے, اور بعض میں آیا ہے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا, سو ان کو روایت بالا سے کوئی تعارض نہیں, کیونکہ ممکن ہے کہ اول جبریل علیہ السلام خود بھی اس مسئلے سے سوار ہو لیے ہوں کہ آپ کو طبعاً خوف معلوم نہ ہو, پھر اتر کر رکاب تھام لی ہو, اور دونوں حالتوں میں گاہ گاہ ضرورت کے موقع پر آپ کو تھامنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك, اللهم اجعل أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, واجعل خشيتك أخفف الأشياء عندنا, وابتع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. فإذا أقرت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر أعيننا من عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ زندگی بھر حلول سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے, اے اللہ جان کے کیے, انجانے کیے, غفلت میں کیے, اے اللہ سامنے کیے, علانیہ کیے, سری کیے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, اے اللہ آپ کے علم سے باہر کوئی نہیں, اے اللہ اپنے فرض سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو بالکل پاک صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی حیات نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پاکیزہ نورانی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیکیوں کو ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرما دیجئے, گناہوں سے دوری نصیب فرما دیجئے, بہت دوری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مشرق و مغرب کی سی دوری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کے کڑوے مزے کو اے اللہ سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ کس قدر گندی اور غلیظ چیز ہے, اور اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نیکی پسند کر دیجئے, اور گناہ پسندی کی عادت میری بھی اور میرے سب دوستوں میں جو بھی کوئی گناہ پسندی کی عادت ہے, اے اللہ اس کو دور فرما دیجئے, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دیجئے, سنتوں کا شوق عطا فرما دیجئے, ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اصلی ختم نبوت کا حق یہی ہے کہ ہم سنت اور شریعت کو اپنائیں. اے اللہ ہمیں سنت اور شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے فرار عطا فرما, دوری عطا فرما, خلاف سنت خلاف شریعت اے اللہ ہمارے جو بھی افعال ہیں اے اللہ اس کی اصلاح فرما دے, پورے کا پورا 100% متبع سچ سنت اور متبع شریعت, اور اپنا 100% وفادار اور اے اللہ مطیع بنا لے. اے اللہ 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے, مجھ کو بھی, میری اولادوں کو بھی, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اے اللہ تمام مسلمانوں کو, اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے. اے اللہ سنت اور شریعت کا تابع بنا دے, پکا عاشق بنا لے. اے اللہ اپنا عاشق دیوانہ بنا لے. اے اللہ جو ہم کو دیکھے ہمیں ایسا حسن کردار عطا فرما, ایسے حسن اخلاق عطا فرما کہ جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے. اے اللہ ہم کو ہمارے اعمال اور بد کرداریوں نے اے اللہ لوگوں کو دین سے دور کر رکھا ہے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما, ایسے اخلاق نصیب فرما کہ لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں, لوگ دیکھ کر مطیع ہو جائیں, لوگ دیکھ کر آپ کے دیوانے بن جائیں. اے اللہ ہمیں دیوانہ بھی بنا, دیوانہ گر بھی بنا. ارے اللہ ہم سب کو جنت فرما لے, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین حسین کی حیات نصیب فرما، اپنے ولیوں جیسی حیات نصیب فرما، اپنے مقبولین کی حیات نصیب فرما، اپنے پیاروں کی سی حیات نصیب فرما، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اللہ ہم سب کو اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما، اے اللہ بغیر اس کے ہم میں سے کسی کو موت نہ دے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی حیات کو ہمارا رزق بنا دے، اے اللہ اولیاء صدیقین کی حیات کو ہمارا رزق بنا دے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بعض دوست بیمار ہیں، اے اللہ جو بھی بچے بڑے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ یہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں، مہلک بیماریاں پھیل رہی ہیں، سب ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ان مہلک بیماریوں کو اٹھا لے، اور اللہ بلکہ ان مہلک بیماریوں کو اور ان پریشانیوں اور مسائل کو دین دشمنوں کے اوپر ڈال دے، اے اللہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم کر رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں، خصوصاً فلسطین اور غزہ کے مسلمان اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ ان کو ستانے والوں پر اے اللہ ان مسائل کو الٹ دیجئے، اے اللہ ان کا منہ کالا کر دیجئے، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے، اے اللہ ذلت ناک شکست سے دوچار کر دیجئے، اے اللہ ان کو اتنا ذلیل کر دیجئے کہ ان کو سر اٹھانے کے قابل نہ رہے وہ، اے اللہ ایسا ذلیل اور خوار کر دیجئے، ہر طرح سے اللہ ان کو شکست سے دوچار کر دیجئے، معاشی طور پر بھی شکست سے دوچار کر دیجئے، اور اللہ ان پر جو ہے اپنا دردناک عذاب نازل کر دیجئے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں پر اللہ غیب سے مدد و نصرت نازل فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ہر طرح سے مدد و نصرت فرما، معاشی طور پر بھی مستحکم فرما، اور اللہ ہمارے ایمان کو بھی کامل فرما دے، اے اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اے اللہ ہمیں اسے کر گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ جو قادیانیت کا فتنہ یہ جو پھیلا ہوا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیں، اے اللہ ان قادیانیوں کو ہدایت دے دیں، اور اگر اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں، اور اے اللہ ان کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، اے اللہ اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت فرما، اور ہر ہر عقیدے کی حفاظت فرما، اور اے اللہ اصل یہی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک پیاری ادا ایک ایک طریقے پر اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمارا ظاہر بھی عین سنت کے مطابق بنا دے، ہمارا باطن بھی عین سنت کے مطابق بنا دے، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت اور ہمارے اخلاق اور ہمارے عقائد، ہماری عبادات سب کے سب اے اللہ سنت 100% سنت کے مطابق بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے، اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیجیے، اور جن بچوں کو رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے، اور جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کو آپس میں خوب محبت اور مودت کے ساتھ اور ایثار و قربانی کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اللہ جو بھی جائز حاجتیں ہمارے دل میں ہیں الہ العالمین اب سب حاجتوں سے باخبر ہیں پوری طرح، اور اللہ پوری قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ ہم اب سے آپ سے اپنی حاجتوں کی حاجت روائی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجتوں کو غیب سے پورا فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، بزرگان دین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ جماعت ہو، خانقاہیں ہوں یا ختم نبوت کا جو ہے وہ یہ راستہ ہو، اے اللہ ہر ہر جگہ جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، جس درجے پر ہو رہی ہے، اے اللہ تمام اہل حق لوگوں کی مدد فرما، نصرت فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہماری جامعہ حکیم الامت کی حفاظت فرما، ہمارے جامعہ اشرف المدارس کی حفاظت فرما، میرے بیٹے کے مدرسے کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ سب کے سب کو اللہ اخلاص اور محبت کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے طریق پر اے اللہ خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین.